أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بعاد الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس مشکات المصابیح میں آج کی ہماری یہ چوتھی نشست ہے اور مشکات المصابیح یعنی مشکات شریف جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا آپ کے ارشادات کا اور آپ کی جناب سے دیے ہوئے ہدایات کا ایک مسلم اور ایک مضبوط مجموعہ ہے جس کو تقریباً کئی صدیوں سے اسلامی مدارس کے اندر اور اسلامی نصاب کے اندر پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. مشکات شریف کی حوالے سے اس درس میں ہم نے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ اس درس میں ہم احادیث کے مضامین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات جو ہمارے لیے ہدایت اور نجات کا سب سے اول ذریعہ ہے اس کا ترجمہ اس کا معنی ضرور سمجھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ علمی بحثیں اپنا ایک علمی اور اپنا ایک شعوری اور اسلام کی تعلیم کے حوالے سے اپنی سمجھداری کا معیار بلند کرنے کے حوالے سے چند ان اصولوں کو بیان کیا جائے گا جو عموماً ہمارے وہاں درس نظامی میں ذکر ہوتے ہیں، یعنی عالم کورس کے اندر جو باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ جس کے بعد یہ صلاحیت ہو جاتی ہے کسی مسئلے کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی، یعنی وہ بنیادی پرنسپلز جو شریعت مطہرہ کے اصول کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ درس عام تقریر اور عام مبحث اور عام اجتماعات سے ہٹ کر کچھ اس نوعیت کا ہے کہ اس میں جہاں ہم اس کے عام مفہوم و مضامین کو ذکر کرتے ہیں وہیں پر ہم اس میں کچھ طلباء کے لیے اور وہ لوگ جو درس نظامی کے حوالے سے اور علم شریعت کے حوالے سے کچھ اپنی مصروفیات میں سے وقت دے کر عربی زبان سے اور علم شریعت سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اصول ان کے لیے بیان کر دیا جائے، یہ اس درس کے مجموعہ کا حصہ ہوتا ہے. حدیث نیت پر ہم نے بحث کی، چند پرانا سبق میں یاد دلا کر آگے چلنا چاہتا ہوں. حدیث شریف مشکات المصابیح کا ہم نے انتخاب کیوں کیا، اس پر ایک بحث گزر گئی کہ مشکات شریف کی کتب احادیث میں کیا مرتبہ اور مقام ہے. پھر یہ کتاب دو کتابوں کا مجموعہ ہے، مشکات المصابیح، المصابیح کی ترتیب اس کی تزئین اور اس کے ضبط اور اس کو مکمل طور پر جو مصاحبی کے اندر بظاہر کمزوری تھی کتابی طور پر کچھ خارجی اور اسبابی طور پر، تو اس کو صاحب مشکات نے اس کو آراستہ کر کے آنے والی امت کو ہر قسم کے شک سے پاک کرتے ہوئے المصابیح جو کتب احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ جس کو امام بغوی رحمہ اللہ نے جمع کیا تھا اس میں کچھ کمی تھی، جس کو صاحب مشکات علامہ خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے اس کو جمع کیا، تو یہ دو کتابوں کا مجموعہ ہوا مشکات المصابیح۔ اس پر ایک بحث گزر گئی کہ اس کو یہ دو کتابوں کا مجموعہ کس طرح ہے، اس پر ایک تفصیل گزر گئی۔ حدیث نیت پر ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے، حدیث جبرائیل جس کو آج بھی ہم پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور گزشتہ درس میں بھی ہم نے اس کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ حدیث جبرائیل اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنے پیغام کے اعتبار سے اور اپنی معلومات کے اعتبار سے اتنی جامع حدیث ہے کہ اس کو محدثین کہتے ہیں ام الاحادیث یا ام الجوامع، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے فرامین کو اگر جمع کیا جائے تو وہ سارا کا سارا مضمون ایک حدیث، حدیث جبرائیل کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے ام الاحادیث ہے، جس طرح سورہ فاتحہ شریف کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ شریف کے کئی نام ہیں، اس میں سے ایک نام الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ ہے اس کا ایک نام ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب سے مراد یعنی پورے کتاب کے مضمون کے اصل، قرآن کے 30 پاروں میں جتنی باتیں کی گئی ہیں وہ تمام باتوں کا اجمال، اور ان تمام باتوں کو جمع کر کے مضمون کے حوالے سے، پیغام کے حوالے سے سورہ فاتحہ شریف کی 7 آیات 7 مثانی اس کے اندر جمع کر دیا گیا۔ تو اس مضمون کے حوالے سے سورۃ الفاتحہ کو پورے قرآن کے سامنے، قرآن کی صورتوں کے سامنے اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جتنے بھی ہیں اس میں حدیث جبرائیل، یہ ان تمام احادیث کے سامنے مضمون کی اہمیت اور قدر کے اعتبار سے اس کو ام الاحادیث یا ام الجوامع کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث کے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جمع کر دیے گئے۔ یعنی ایک حدیث اگر یہ بندہ سمجھ کر اور ٹکا کر پڑھ لے اور سمجھ کر پڑھ لے تو اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کا مقصد، پیغام اور مزاج شریعت کا یہ مکمل طور پر سمجھ جائے۔ اس کا اس لیے اس حدیث کو ایک خاص ٹائٹل سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا ایک ٹائٹل نیم ہے حدیث جبرائیل۔ حدیث جبرائیل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل حضور کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھ کر 5 سوالات حضور سے کیے تھے، اور ان 5 سوالات کے اندر پورا دین ہے، جس طرح بھی آپ آگے دیکھیں گے ہم وقتاً فوقتاً اس کو ذکر کریں گے، پورا دین اسلام اس کے اندر موجود ہے۔ اور حضرت جبرائیل نے حضور سے جو سوال کیا تو اس حدیث کو تمام احادیثوں سے ممتاز اور الگ کر کے ذکر کرنے کے حوالے سے اس کا ٹائٹل نیم ہی ہو گیا حدیث جبرائیل۔ یعنی اب کبھی بھی حدیث کے ذخیروں میں لاکھوں حدیثیں ہیں، جب یہ جملہ کہہ دیا جائے کہ جناب حدیث جبرائیل تو پھر ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت جبرائیل نے حضور کے پاس آ کر کچھ سوالات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ موبائل میں مصروف نہ رہیں، میری گفتگو سنیں، ورنہ باہر تشریف لے جائیں، یہ اگر یہ اہتمام کیا گیا ہے تو یہ دین سننے کے لیے آپ کی پرائیویٹ کسی گفتگو یا اس کے مشاغل کے لیے مسجد میں اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا درس سننے تو صحیح ہے، نفل پڑھیں، ورنہ پھر باہر تشریف لے جائیں، کیونکہ یہ مضمون جو ہے اور یہ ماحول جو ہے اس چیز کے ساتھ متعلق ہے اور امانت ہے۔ ایک بات یہ میں تعارف آپ کے سامنے حدیث جبرائیل کا ذکر کر رہا ہوں کہ حدیث جبرائیل اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس مضمون کے حوالے سے۔ جبریل حضور کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام کئی دفعہ آئے، قرآن مجید بھی لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تو ساری ہی آیات حضرت جبریل لے کر آئے ہیں، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قرآن ڈائریکٹ حضور پر اترا، نہیں، قرآن حضرت جبریل کے واسطے سے آیا، یعنی اللہ رب العالمین نے وہ چیز حضرت جبریل کو دی، جبریل حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر لے کر آئے۔ اس لیے قرآن کریم کی تعریف ہمارے اصول کی کتابوں کے اندر یہی لکھی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا وہ کلام جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا جبریل کے واسطے سے، پھر لمبی اس کی ایک تعریف ہے۔ تو حضرت جبرائیل حضور کے پاس قرآن بھی لاتے تھے اور قرآن کے علاوہ بھی دین کے خاص مضامین جو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب کو سمجھانا چاہتا ہے اور محبوب کو سکھانا چاہتا ہے، تو کبھی یوں ہوتا تھا کہ سرکار کے دل پر فوراً اس کی تشریح اتر جائے خود ہی بغیر جبریل کے واسطے کہ اس آیت کا کیا معنی ہے، اور یہ سوال جو امت کر رہی ہے سامنے سے، یہ حضور آپ کس سے جو یہ سوال کیا گیا ہے اس کا معنی کیا ہوگا، تو کبھی یوں ہوتا تھا کہ حضور کے دل پر اللہ رب العالمین وہ بات اتارتا اور آپ کا شعور اس مقام پر پہنچتا کہ آپ اس کا جواب دے دیتے، اور اکثر یہ ہوتا کہ جبرائیل حضور کے پاس آتے قرآن کے علاوہ وحی میں، اور جبریل آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بتاتے کہ اللہ رب العالمین نے اس سوال کا یہ جواب بتایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل، اب جو یہ حدیث جبرائیل ہے اس میں حضور کے پاس یہ کب آئے، یہ بڑا عجیب انداز تھا. آج صرف میں تھوڑا سا حدیث کا تعارف کرا کر علم حدیث اور اصول حدیث کی ایک بحث کو ہم آج پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کے ساتھ یہ مضمون ہمارا ہم آہنگ ہو جائے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 63 سال، کم و بیش تاریخ کے اختلاف کے ساتھ اکثر قول کے مطابق 63 ایئرز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ہے. 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں گزارا ہے، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا، اور 40 سال میں اعلان نبوت کے ساتھ 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے. سن 11 ہجری میں ربیع الاول کے ابتدائی ہفتے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی سے پردہ فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا. تو جبرائیل جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے ہیں اس حدیث کے حوالے سے، حدیث جبرائیل کی، یہ اس وقت ہے کہ جب سرکار کی وصال کو صرف 7 دن باقی ہے. اس لیے یہ حدیث بڑی اہمیت والی ہے. یعنی بعض علماء نے لکھا 14 دن، بعض نے لکھا 7 دن، لیکن یہ ضرور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال سے ایک آدھ ہفتہ پہلے قرآن مکمل ہو گیا ہے. یعنی قرآن جب تک قرآن کا نزول رہا، یہ بھی بات سمجھ لی جائے، جب تک قرآن کا نزول رہا حضور اس دنیا میں رہے اپنی حیات ظاہری کے ساتھ. جیسی قرآن کا نزول مکمل ہوا اور آخری رمضان آیا سن 10 ہجری کا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل ہر رمضان کو آتے اور اس رمضان سے اس رمضان کے درمیان جتنا قرآن اترتا تھا وہ سرکار کے ساتھ بیٹھ کر ایک دفعہ اس کا دور کرتے تھے. جس طرح حافظ قرآن تراوی پڑھانے سے پہلے پہلے پاروں کا دور کرتے ہیں، تو یہ سال سے اس سال، تو اب جو رمضان آیا اس سے پہلے رمضان تک اس سال میں جتنا قرآن اترا ہے تو جبرائیل اس کو دوبارہ ریوائز کروانے کے لیے، دوبارہ اللہ کی طرف سے اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہر سال ایک دفعہ دور کرتے ہیں. لیکن جب سرکار نے جس سال اس دار فانی سے رحلت فرمائی اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا تو یہ واضح علامت ہوئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا کے اندر، عالم دنیا کے اندر، اس مادی دنیا کے اندر آپ کی حیات کا، حیات ظاہری کا جو آخری رمضان المبارک تھا اس میں جبرائیل آئے رمضان میں، جس طرح ہر رمضان میں آتے تھے، اس رمضان میں انہوں نے حضور کے ساتھ 2 دفعہ دور کیا. پہلے ایک دفعہ دور کرتے تھے، جتنی آیتیں اتنی ہیں، 10 آیت اتنی ہیں، 10 سورتیں اتنی ہیں اس سال میں، تو اس سال کی پوری آیتوں کا اور سورتوں کا دور ہوتا تھا. لیکن آج 2 دفعہ دور ہوا تو سرکار نے صحابہ سے کہا کہ میرا وقت اب تم سے رخصت ہونے کا ہے، اس لیے کہ جبرائیل نے اس رمضان میں میرے پاس آ کر قرآن کا دور میرے ساتھ 2 دفعہ کیا ہے. قرآن کی جب آخری آیت حضور کے سینے پر اتر گئی اور اللہ کا یہ کلام مکمل ہو گیا، پھر علماء نے لکھا ہے کہ اس کے تقریباً 4 دن بعد، بعض علماء نے لکھا 9 دن بعد، بعض علماء نے لکھا 11 دن کے بعد حضور نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. تو یہ حیات اور سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ مضمون ہے جو مسلمانوں کو، ایک طالب علم کو، ایک قرآن و سنت کے طالب علم کو اس بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے جاننا، ایک عشق کے حوالے سے بھی اور تعلیم کے حوالے سے ضروری ہے. یہ جو حدیث ہے، حدیث جبرائیل، اس میں حضرت جبرائیل جب حضور کے پاس آئے تو علماء نے لکھا کہ یہ حضور کے وصال، یعنی ایک روایت یہ ہے کہ قرآن مکمل ہو گیا تھا، اب بس حضور کے رفیق اعلیٰ کا سفر قریب ہے، اور اس دوران، اس ڈیوریشن کے دوران حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے ہیں اور حضور سے یہ 5 سوالات پوچھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوالات پوچھے گئے اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی. یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے سوالات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے کر دیے گئے. یہاں تک میں نے ابھی اس موضوع کو تھوڑا بند کرتے ہیں. یہاں تک میں نے حدیث جبرائیل کا آپ کو ایک مفہوم، اس کا انٹروڈکشن، ایک اس کا مختصر تعارف کرایا. اس تعارف کو ذہن میں رکھیں گے تو آگے حدیثیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. کچھ تشریح تو میں نے گزشتہ درس مشکات کے اندر کی تھی، حدیث کو پڑھ کے بیان کر دیا تھا اور کچھ وضاحتیں میں نے کر دی تھی، لیکن اس کو دوبارہ ہم تھوڑی تفصیل کے ساتھ لیں گے. لیکن اس سے پہلے حضور کی فرامین کو سمجھنے سے پہلے، کہ جس طرح میں نے کہا جبریل آئے، قرآن لے کر آئے، حدیث بھی لے کر آئے، تو اس میں کبھی کبھار لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ درس جو ہے وہ عام درس کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیمی اعتبار سے ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور باقاعدہ ایک شرعی تعلیم کی ایجوکیشن اور اس کی تعلیم کے حوالے سے، جس کو آپ چاہے درس نظامی کہیے، عالم کورس کہیے، یا اس فن کے حوالے سے ہمیں کتنا بالغ النظر ہونا چاہیے، اس سمجھنے کے حوالے سے. تو یہ حدیث مبارکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال جو حضور نے ارشاد فرمایا، جو حضور نے کیا، جو حضور نے فرمایا، وہ قول مبارک. حدیث عربی زبان میں بات چیت کو کہتے ہیں، حدیث عربی زبان میں بات چیت کو کہتے ہیں. حدث فلاں، فلاں نے فلاں بات کی، حدث زید و عمر، زید نے عمر سے بات کی. تو حدث بمانا بات کرنا، حدیث بات چیت کو کہتے ہیں. لیکن عربی زبان میں یقیناً، عربی زبان میں یقیناً حدیث، یہ بالکل ابتدائی بات کر رہا ہوں، اس کو ہر بچہ جوان توجہ سے سنے اور خدا کے لیے اپنے علمی معیار کو مکمل کرے، اٹھائے. آج تو علم کی اپروچ بھی آسان ہو گئی. اگر آپ پورا ایک ہفتہ دارالعلوم میں لگا کر علم نہیں حاصل کر سکتے، تو ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ کر درس سن کر کچھ ان باتوں کا خلاصہ یاد کر لیجئے، جو ایک درس نظامی کے طلباء کو پڑھنے کے بعد جو موٹی موٹی باتیں یاد رکھنا علمیت کے حوالے سے ضرور ہوتی ہے، اسی کو ہم ذکر کرتے ہیں. علم حدیث، حدیث بات چیت کو کہتے ہیں، عربی زبان، اہل عرب بات چیت کو حدیث، محادثہ، مکالمہ، ایک دوسرے سے جو مکالمہ بات چیت ہوتی ہے اس کو محادثہ کہتے ہیں. اس لیے آپ اکثر لغت کی کتابیں، عربی زبان کی کتابیں جس میں بول چال سکھائی جاتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے محادثہ، بول چال جو ہوتا. تو حدیث بمانا بول چال. لیکن شریعت نے جب اس لفظ کو اپنی اصطلاح کے اندر لیا اور اس لفظ سے اپنا مضمون بیان کرنے کی کوشش کی، بیان کیا، تو اب حدیث کا معنی بول چال نہیں ہوگا. اب جب اسلامی بول چال کے اندر، اسلامی معلومات میں، شریعت کے علم میں جب حدیث کہا جائے گا، تو اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بول چال ہوگی، عام آدمی کی نہیں. اب حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے تین حوالوں کو حدیث کہا جاتا ہے. توجہ سنیں، ایک حضور جو فرمائیں، ایک جو حضور کریں، اور ایک وہ کام جو حضور کے سامنے ہو رہا تھا، کوئی اور آدمی کر رہا تھا، یا کوئی اور آدمی بات کر رہا تھا، یا کوئی اور آدمی کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہ کیا. یہ تین چیزیں. تو اب حدیث کی تین قسمیں ہوتی ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی، اور حدیث تقریری. حدیث قولی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب صحابی یہ کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ فرما رہے ہیں، تو حدیث قولی سے مراد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، تو حدیث جو آپ نے جو فرمایا، اگر وہ بات آپ کے قول سے ہے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے مبارک کلمات سے ہیں، آواز سے ہیں، تو اس کو حدیث قولی کہہ دیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کوئی کام کر رہے تھے اور ایک صحابی نے دیکھا کہ میں نے حضور کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ کا جو فزیکل عمل ہے تو اس کو کہا جائے گا حدیث فعلی، وہ بھی حدیث اور دین کا درجہ رکھتی ہے. اور ایک ہے کہ کوئی آدمی حضور کے سامنے کوئی کام کر رہا تھا، کوئی واقعہ ہوا، حضور نے نہ اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، اگر ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہو تب بھی وہ حدیث بنتی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کی ہر نقل و حرکت شریعت ہے. سرکار کے سامنے کوئی کام ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع نہ کیا، اسے مقرر رکھا، یعنی اس کام کو باقی رکھا، تو اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی وہ چیزیں جس کو حضور نے مقرر رکھا ہے، باقی رکھا ہے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے کچھ نہ فرمایا تو حضور کے سامنے اگر کوئی کام ہوا اور سرکار نے اس کو منع نہ کیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کام حضور نے خود کیا ہے یا فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کی تین قسمیں بن گئی۔ بڑی آسان سی اردو میں بات عرض کر رہا ہوں، ہم ہر قسم کے جوڑ توڑ کو سمجھ لیتے ہیں، یہ تو مبارک بات ہے، اس کو اگر سمجھیں گے تو مزاجوں میں اور کیفیات میں بہت برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جو بے وقوف آدمی بھی ہونا اس کو علم حدیث پڑھاؤ تو وہ بالغ النظر ہو جاتا ہے۔ ہاں ہاں، آپ دیکھ لیجئے، ہماری اولاد میں اگر دو بیٹے ہوں، ایک بالکل نکما ہوتا ہے نا اور ایک سمجھدار ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے ہم اس کو اسکول پڑھاتے ہیں، کالج پڑھاتے ہیں، یونیورسٹی پڑھاتے ہیں، جو بالکل نکما بدھو ہوتا ہے اس کو مدرسہ پڑھاتے ہیں۔ لیکن چند سالوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائی پینٹ شرٹ والے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی جس بدھو کو آپ نے مدرسے بھیجا تھا، تو یہ علم شریعت اس کے اندر ایسا فیضان پیدا کرتی ہے کہ جتنی باریکی سے مسئلے کو وہ دیکھتا ہے، یہ ٹائی پتلون والا ایسا نہیں دیکھ سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو اسکول نہیں پڑھانا چاہیے، میں تو اس مزاج کا آدمی ہوں، اپنے بچوں کو میں پہلے اسکول پڑھاتا ہوں تاکہ عصری تعلیم اس کے پاس ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی ہو، درس نظامی بھی ہو۔ اس سے مراد میری تقریر کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ ہم اسکولوں کے مخالف ہیں، ہم بے حیائی کے مخالف ہیں، ہم بد تہذیبی کے مخالف ہیں، ہم شرعی حدود کو پامال کرنے اور شرم و حیا کو پاؤں تلے روندنے والے نظام کے قائل ہیں، چاہے وہ مدرسے کے اندر ہوں، چاہے وہ اسکول کے اندر ہوں، چاہے وہ یونیورسٹیوں کے اندر ہوں، چاہے وہ کالجوں کے اندر ہوں، جس میں بے حیائی، بد تہذیبی اور اسلام کی فطرت، انسان کی فطرت اور اس کی بنیادی حقوق کے خلاف جو کام ہوگا، کہ گپے شپے لڑکی لڑکا لگا رہے ہیں، گانے بجانے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، پڑھنے تم گئے تو کوئی سلیقہ سیکھنے، وہاں تم فرعون بن رہے ہو، وہاں تم گویا کہ شیطان بن رہے ہو، تو ان کالج یونیورسٹیوں کا فائدہ تمہارے پاس کیا رہا کہ جب جا کر وہاں پر تم نے اپنے کپڑے اتار کر پھینک کر برہنائی تم نے پھرنا ہے؟ تو تعلیم تو تھی اس لیے کہ تمہیں شعور پائے کہ انسان جیتا کہتا ہے، رہتا کیسا، اس کی حیا کیا، اس کی شرم کیا ہے۔ تو ہم اس کے خلاف، اسکول کے خلاف نہیں، ہمارے بھی بچے پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور ہم دوستوں سے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکول پڑھاؤ، بلکہ اکثر دوست ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو حفظ میں رکھا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو حافظ تو بنا رہے ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی انگلش اور میتھس کا ٹیوشن بھی اس کو دلاتے رہو تاکہ حفظ اس کا مکمل ہو جائے، تو کلاس سکس اور کلاس سیون سے باقاعدہ طور پر وہ اسکول جوائن کرے، اور اسکول کو جوائن کرنے کے بعد جب اس کا قرآن پکا ہو جائے اور میٹرک کے قریب تک وہ پہنچ جائے تو پھر اس کو آہستہ آہستہ درس نظامی شروع کروا دو، تاکہ وہ اس ڈگری کے ساتھ اس ڈگری کو بھی رکھے، تاکہ وہ ہر فورم پر جا کر اسلام کو ریپرزینٹ کر سکے اور ہر جگہ پر وہ جا کر بات کر سکے، اس کی آنکھوں میں، اس کی طبیعت میں کسی ماحول کی جھجک نہ ہو، وہ یونیورسٹی ہو، وہ کالجز ہوں، وہ اسکول ہو، وہ بازار ہو، وہ ہر جا کر شریعت کی بات کر سکے اور ان کی زبان میں کر سکے، اور ان کو اس کے ماحول کے ساتھ اتنی گویا کہ سمجھداری اور وہ صلاحیت موجود ہو کہ کوئی اس کو ریجیکٹ نہ کر دے کہ جناب انہیں تو فلاں چیز نہیں آتی، انہیں فلاں چیز نہیں آتی۔ تو لہذا عصری تقاضے کے حوالے سے، دور کے تقاضے کے حوالے سے، ہر قسم کی صلاحیت سے ہمارا بچہ بالکل اور ہماری بچی بالکل اس سے باکردار ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ قرآن و سنت کا علم ہونا چاہیے تاکہ پھر وہ بے پردہ لوگوں کو پردے کی طرف لے کر آئے، ملحد اور بے دینوں کو دین کی طرف لے آئے۔ یہ نہیں کہ صرف لڈو بنا کر ایک جناب جو ہے کہ مدرسے کا کوٹھے کے ساتھ باندھ دیا جائے اور اس کو زمین و آسمان کی کوئی خبر نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک یونیورسٹی کے حوالے کر کے اس کو جناب بالکل مسٹر بنا دیا جائے اور باپ مرے تو اس کو فاتحہ کے لیے بھی کسی مولانا کو ڈھونڈنا پڑے، قبر پر جانے کے لیے بھی کسی مولانا کا حوالہ اس کو پڑے۔ اس کو اتنا بھی علم ہونا چاہیے کہ شریعت کے علم کیا ہوتا ہے اور اس کی صلاحیت کیا۔ ایک بات، اب آئیے ہم آگے تھوڑا سے بڑھتے ہیں، اور آج کے درس میں ہم تھوڑی سی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بنیادی گفتگو کرتے ہیں شریعت کے علم کے حوالے سے، علم الحدیث کے حوالے سے۔ تھوڑی سی توجہ رکھیے، چند منٹوں میں ہم اس بات کو سمیٹ ختم کریں گے، لیکن یہ بات ریکارڈ کا حصہ بھی بن رہی ہے، آپ اس کو بعد میں آہستہ آہستہ سن کر سمجھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد ہی آپ کو حدیث کا درس سمجھ میں آئے گا۔ میں چاہتا تو آپ کو ڈائریکٹ حدیث کا ترجمہ کر کے گزار دیتا اور ایک ہی حدیث پڑھتا، تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی جناب، ایسے تو درس ہوتے ہی رہتے ہیں ہمارے وہاں، لیکن کچھ اس طرز کے حوالے سے بھی ہو کہ ہمیں اس فن کے حوالے سے واقفیت آئے، کچھ مضبوطی آئے، اور ایسی مضبوطی آئے جیسی مضبوطی ایک عالم کے پاس ہوتی ہے، تاکہ ہم جس علم کے ساتھ وابستہ ہوں تو ہمارے اندر سنجیدگی اور بلکہ ایک لفظ بڑا اچھا ہے، خود اعتمادی ہمارے لیے اس علم کے حوالے سے ہو۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک بندے کے لیے آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، ایسی آپ اگر کسی کے نوکر بنے ہوئے ہیں، چیز لی تول کے بیچ دی، تو یہ ایک اور چیز ہے، لیکن ہر چیز کی آپ کو معلومات ہو کہ یہ چیز کیا ہے، اس کی پرائز کیا ہے، یہ کس مارکیٹ سے آتی ہے، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ کیسے خراب ہوتی ہے، اس وقت اگر آپ بیپاری بنیں گے تو اس کا ذوق اور ہوگا، اس کی خود اعتمادی اور ہوگی. ایسی شاپر بھر بھر کر دینا یہ اور ہے، اور اس شے کے بارے میں جاننا، اس کی اچھائی کے بارے میں جاننا، اس کی قیمت کے بارے میں جاننا، اس کے نفع نقصان کے بارے میں جاننا، اس کے ساتھ اگر آپ بیپاری بنیں گے تو اس خود اعتمادی کی لذت کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ علم حدیث کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خود کچھ اس حوالے سے اعتمادی آ جائے علم کے حوالے سے. تو لہٰذا ہم نے حدیث جبرائیل کا ایک آپ کے سامنے تعارف کرا دیا. اب آخر میں جو چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، اس میں میں ایک خاص بات آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا تھا. علم الحدیث، حدیث کا علم، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا. حدیث بات چیت کو کہتے ہیں، لیکن اسلامی تاریخ میں اور اسلامی تعلیم میں اور اسلامی معلومات میں جب حدیث کہا جائے تو اس سے مراد عام بندے کی بول چال نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بول، آپ کے فرامین، یعنی آپ کا کہنا حدیث قولی، آپ کا کرنا حدیث فعلی. آپ کے سامنے اگر کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کو منع نہ فرمایا تو وہ حدیث بولیے تقریری. یہ تین تعریفیں یاد ہوگی. اب تھوڑا سا آگے چلیں. حدیث کے لیے ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، خبر. حدیث کے لیے اس کے ساتھ ایک مترادف لفظ، اس جیسا لفظ ایک اور بولا جاتا ہے. خبر کہیں تو اس سے مراد بھی حدیث ہے، حدیث کہیں اس سے مراد بھی سرکار کا فرمان ہے، خبر. یا پھر آپ یوں سمجھ لیجئے، چلے میں خبر کی طرف آپ کے ذہن کو نہیں لے جاتا کہ آپ کو ایک لفظ اضافی ملے تو اس کو سمجھنے اور یاد رکھنے میں مشکل ہو جائے. ہم یوں کہتے ہیں کہ حدیث کی، سرکار کی ذات کے حوالے سے تو یہ تین قسمیں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور شریعت کے شارح، دین کی تشریح، اس کی تفسیر آپ کریں گے. اور دین کی تشریح کیسے پتا چلے گی؟ حضور کے قول سے، حضور کے عمل سے، حضور کے فعل سے پتا چلے گا. ہاں قرآن یہ کہنا چاہ رہا تھا، اللہ یہ کہنا چاہ رہا تھا. کیسے پتا چلا جی؟ اللہ یہی کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ حضور نے ایسا کر کے دکھایا. تو تھیوری کا پریکٹیکل جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. اور قرآن نے سورہ نحل میں یہی ذکر کیا تھا، ایک آیت کا ہلکا سا حوالہ دے کر میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں تاکہ نیٹ پر جو ہماری بہن بھائی پوری دنیا سے بھی سنتے ہیں، سادہ اردو سمجھتے ہیں، تو ان کو پتا چلے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، حبیب ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے. کیوں؟ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کے لیے اس میں جو باتیں ہیں اس کو آپ بیان کریں. تبینا، اس کی تبین کریں. تبینا، تبین کہتے ہیں کھول کھول کے بیان کرنا. تبین کا معنی ہے تفسیر، تبین کا معنی ہے تاویل، تبین کا معنی ہے بیان. یعنی جو بیان کر، جو بات بتا دی گئی ہے آپ اس کے ہر گوشے کو اپنے عمل سے سمجھائیے. جیسا استاد بلیک بورڈ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کتابیں تو آپ مارکیٹ سے خرید چکے ہوتے ہیں لیکن آپ کتاب کو دیکھنے کے باوجود نہیں سمجھ پاتے، اس لیے آپ کلاس لیتے ہیں. حالانکہ آپ کو انگریزی آتی ہے اور وہ کتاب بھی انگریزی میں، لیکن اس انگریزی کتاب، اس انگلش کی کتاب، اس کے مضمون، اس کے سبجیکٹ اور اس کے پورے عنوان کے اندر جو بات کی گئی ہے اس کے میسج کو آپ نہیں سمجھ پاتے، اس کے مقصد کو نہیں سمجھ پاتے. اس لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. استاد بھی آپ کی طرح وہ عبارت پوری پڑھتا ہے لیکن بتاتا کہ اس کا یہ مطلب تھا، کہنے کا مقصد یہ تھا. تو قرآن جو ہے وہ کتاب ہے اور اس کو سمجھانے والے معلم جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے. اس لیے حضور کے بغیر، سادے انداز میں میرے بچوں، بزرگوں، بھائیوں سمجھ لو کہ حضور کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معلم کتاب ہیں. اس پر میں نے پوری گفتگو گزشتہ درسوں میں بھی پیش کی کہ اہل عرب، صحابہ عرب ہونے کے باوجود قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کے عمل کے پیچھے آتے تھے. اب آئیے حدیث کا معنی آپ سمجھ گئے. اب اس میں دو چیزیں خاص بنیادی طور پر جس میں آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہونی چاہیے. حدیث کی ایک خاص دو قسمیں بنتی ہیں. حدیث کس کو کہتے ہیں تو آپ سمجھ گئے، قولی، فعلی، تقریری. لیکن حدیث کی خاص نوعیت سے، ایک خاص قسم سے دو قسمیں بنتی ہیں، ایک مسند الیہ ہونے کے حوالے سے، ایک نقل کے حوالے سے. اچھا یہ لفظ ذرا مشکل ہے. مسند الیہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسند الیہ ہیں. مسند الیہ ہونے سے مراد، یعنی بات کس کی ہے؟ حضور کی ہے. بات ہو گئی مسند، اور جس کی بات ہے وہ مسند الیہ. یعنی بات کس کی ہے؟ کس کی بات ہے؟ جی حضور کی بات ہے، تو مسند الیہ. تو اب یہ بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم تک پہنچ رہی ہے، اس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے، اس میں ایک قسم بنتی ہے. اور پھر حضور سے یہ ہم تک پہنچ رہی ہے، اس کا ایک واسطہ ہوتا ہے. جو باتیں حضور سے ہم تک پہنچی اس کی چار قسمیں بنتی ہیں. ایک حدیث قدسی، توجہ سنیے گا، ایک حدیث مرفوع، ایک حدیث موقوف، اور ایک حدیث مقطوع. مسند الیہ یعنی جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کس کے حوالے سے ہم تک پہنچ رہی ہے. جو بات ہمیں بیان کی جا رہی ہے، جو بیان ہو گئی، وہ تو مسند ہے، وہ تو حدیث ہے. لیکن جس کے حوالے سے ہم تک آ رہی ہے اس کی چار قسمیں ہیں. ایک اس کی قسم ہے حدیث مرفوع. حدیث مرفوع سے مراد یہ ہے کہ جو حدیث بیان کر رہا ہے امام اپنی کتاب کے اندر، تو جو وہ حدیث بیان کر رہا ہے وہ تو مسند ہے، وہ تو حدیث ہے، لیکن یہ کس تک پہنچ رہی ہے؟ اگر وہ بیان صحابی تک پہنچ رہا ہے، یا تابعی تک پہنچ رہا ہے، یا ڈائریکٹ حضور تک پہنچ رہا ہے، یعنی کتاب بیان، حدیث بیان کرنے والا شخص، لکھنے والا شخص، اگر یہ کہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے مسند الیہ ہونے حوالے سے. یہ بات جو آ رہی ہے ہم تک، یہ کن کے حوالے سے آ رہی ہے؟ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک بات ہم سنتے ہیں جی حضرت عمر نے فرمایا، کبھی ہم سنتے ہیں جی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، کبھی ہم سنتے ہیں جی رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث کا تعلق اور نسبت اور رابطہ اگر حضور سے ڈائریکٹ ہو جائے کہ حضور نے فرمایا، حضور نے کیا، تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، کہ اس کا رفع، اس کی بلندی ذات مصطفیٰ تک پہنچ چکی ہے. ایسی کوئی روایت جب ہم سنیں کہ جس میں راوی بیان کرنے والا یہ کہے کہ یہ حضور نے فرمایا ہے، قال رسول اللہ، رأیت رسول اللہ، میں نے حضور کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، حضور نے ایسا فرمایا، تو اب یہ بات جب حضور تک پہنچتی ہے تو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، حدیث مرفوع کہتے ہیں. اب یہی بات اگر صحابی تک پہنچے کہ میں نے کسی صحابی حضرت ابو بکر کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، حضرت عمر کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، حضرت عثمان کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، تو جو بات نقل کرنے میں اینڈ اس کا صحابی پر ہو جائے تو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں. جیسے انگوٹھا چومنے کی روایت ہے، بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ جب حضرت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو انہوں نے انگوٹھوں کو چوم لیا. تو یہ حدیث موقوف ہے، اس لیے کہ بات یہاں حضور کے فرمان کی نہیں ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر کے فرمان کی ہو رہی ہے. تو اب یہ روایت جا کر رک گئی، اس کا آخری سرہ صحابی تھا. تو جب آخری سرہ حضور کی ذات ہو جائے تو مرفوع، آخری سرہ صحابی کی ذات ہو جائے تو موقوف، اور آخری سرہ اس کا تابعی، یعنی جو صحابی کا شاگرد ہے، حضور کا شاگرد صحابی، صحابی کا شاگرد تابعی. تو جب اس کا آخری سرہ صحابی تک پہنچ، تابعی تک پہنچ جائے تو اس کو کہا جائے گا مقطوع. لیکن ایک اس میں ایک قسم آتی ہے، حدیث قدسی. حدیث قدسی وہ حدیث ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ بات مرفوع پہنچے. مرفوع کا میں نے معنی بتا دیا کہ بیان کرنے والا امام اس بات کا آخری سرہ حضور سے جوڑ کر کہے کہ حضور نے یہ فرمایا. تو جو آخری سرہ اس بات کا حضور تک پہنچے گا تو وہ حدیث مرفوع کہلائے گی. اس کا آخری سرہ یعنی آخری کنیکشن، آخری رابطہ صحابی تک ہوگا تو وہ حدیث موقوف کہلائے گی، آخری رابطہ تابعی تک ہوگا تو وہ حدیث مقطوع کہلائے گی، اور اگر اس کا رابطہ آخری حضور سے ہی ہو، لیکن حضور اس میں یہ، حضور اس میں بات نہ کریں بلکہ یہ کہیں اللہ نے کہا مجھ سے، اس میں حضور کوئی بات ڈائریکٹ نہ کہے. جیسے ڈائریکٹ بات آتی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، حضور نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر، وہ ایسا نہیں ہوتا. اس حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی لی، جس میں حضور یہ کہتے ہیں، راوی یہ کہتا ہے بیان کرنے والا، قال فرمایا حضور نے، اور حضور یہ کہتے ہیں قال اللہ لی، اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا. تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. یہ اس کی ایک خاص قسم یہاں پر آ کر رک جاتی ہے. اب میں درس کو ختم کرتے ہوئے دوسری قسم کی ایک قسم بیان کرنا چاہتا ہوں. حدیث کا معنی ہم نے سمجھ لیا، حدیث کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیا. حدیث جو بیان کی جا رہی ہے تو قول صحابی کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، قول تابعی کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، قول رسول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. لیکن فرق کرنے کے لیے جو قول رسول ہوگا اس کو مرفوع کہیں گے، جو قول صحابی ہوگا اس کو موقوف کہیں گے، اور جو قول تابعی ہوگا اس کو مقطوع کہیں گے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوں گے لیکن بیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں گے کہ مجھ سے اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، ابھی جبریل میرے پاس آئے تو جبریل نے کہا کہ اللہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے، تو جس میں اللہ کا یعنی حضور پھر اس کو اپنے تک نہ روکیں اللہ تک پہنچا دیں. تو جب سند حضور تک رک جائے تو مرفوع ہے، اور جب اللہ تک پہنچ جائے تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. اب اس میں تھوڑا سا ایک ذریعہ آگے سمجھنے کے لیے اس کی، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ حدیث کی بیان کے حوالے سے دو قسمیں تھیں، ایک مسند الیہ ہونے کے حوالے سے اور ایک نقل کے حوالے سے جو آگے بڑھی ہیں. تو جو آگے بڑھی ہیں حضور سے جو آگے بڑھی ہیں اس میں، اور ایک جو حضور تک پہنچ رہی ہے اس میں. اب تک تو ہم نے وہ سمجھا کہ جو حدیث بیان کرنے والے امام سے لے کر حضور تک پہنچ رہی ہے اس کے سلسلے کو ہم نے موقوف، مقطوع، مرفوع کے طور پر پیش کر دیا. اب یہ ہے کہ حضور سے جو آگے آ رہی ہے روایت، جو صحابی بیان کر رہا ہے حضور سے، اب بات یہاں پر صحابی کے قول کی نہیں ہو رہی ہے، اب میں حدیث موقوف کی بات نہیں کر رہا، اب میں حدیث مقطوع کی بات نہیں کر رہا، اب میں بات کر رہا ہوں حضور ہی کے قول کی کہ صحابی یہ کہہ رہا ہے. اور اس پر میں درس کو ختم کروں گا، ذرا توجہ دیجئے، بہت آسان سی بات ہے، بہت پھیلا کے بیان میں کر رہا ہوں. اب میں یہ نہیں کہوں گا آپ سے، ابھی تو میں نے صرف تعارف کرایا آپ کو کہ صحابی کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں، تابعی کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں، حضور کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں، لیکن فرق کے لیے حضور کے قول کو مرفوع کہتے ہیں، حدیث مرفوع کہہ دیتے ہیں، یعنی حدیث تو ہے لیکن مرفوع. صحابی کے قول کو حدیث موقوف، یعنی حدیث تو ہے لیکن شک یہ نہ ہو جائے کہ یہ حضور کا فرمان ہے، تو موقوف کا ایک لاحقہ، ایک پیوند وہاں پر لگا دیا جاتا ہے تاکہ پتا چل جائے کہ یہ حضور کا قول نہیں ہے، صحابی کا قول ہے. اور پھر ایک حدیث مقطوع جس میں تابعی کا قول ہوتا ہے. لیکن اب آپ آئیے آخر میں، جو بات ہم آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ہم حدیث صحابی کے قول یعنی حدیث موقوف کی بات نہیں کر رہے، حدیث مقطوع کی بات نہیں کر رہے. بڑی باریک بات اور بڑی واضح بات اور بڑی سمجھ میں آ جانے والی بات ہے، جس سے آپ کے اندر علم حدیث کو سمجھنے کا اب بہت بڑی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. یعنی حضور سے لے کر امام بخاری تک، یوں سمجھ لیجیے، یا حضور سے لے کر صاحب کتاب جو حدیث کو مرتب کر رہا اس وقت تک، یہ کتنے لوگوں نے آگے بیان کیا ہے، کتنے لوگوں نے آگے اس کو بیان کیا. ظاہر سی بات ہے حضور نے جو فرمایا آسان کرا، حضور نے جو بات کی اس بات کو سننے والے تو صحابی ہیں نا، جو کتاب لکھ رہا ہے وہ تو اس دور میں پیدا بھی نہیں ہوا. سب سے پہلے حضور سے دین لینے والے کون ہیں؟ صحابہ. صحابہ سے دین لینے والے کون ہیں؟ تابعی. تابعی سے دین لینے والے کون ہیں؟ تب تابعی. تو تین زمانے ہمارے سامنے آ گئے، صحابہ کا زمانہ، تابعی کا زمانہ، اور تب تابعین کا زمانہ. اس کو دماغ میں بٹھا لیجئے بالکل، یہ تین زمانے علم حدیث کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. صحابی کا زمانہ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ کے شاگرد ہیں. تابعی کا زمانہ کیوں؟ کیونکہ یہ صحابی کے شاگرد ہیں. اور تب تابعین کا زمانہ کیوں؟ کیونکہ یہ تابعی کے شاگرد ہیں. تابعی وہ کہتے ہیں جو نائب، تابعی مانے پیچھے چلنے والا، کس کے پیچھے چلنے والا؟ صحابہ کے پیچھے چلنے والا. تب تابعین وہ جو ان کے پیچھے چل رہا ہے جو صحابہ کے پیچھے چلے تھے. تو یہ تین زمانے یاد کر لیجئے آسان سے، صحابی کا دور، تابعی کا دور، اور تب تابعین کا دور. تعریفیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اب اس میں جو بات، کیونکہ سیدھی سی دو منٹ کی بات ہے لیکن آپ کے ذہنوں میں مکمل اتر جائے، اس لیے میں اس کے ہر گوشے کو کھول رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے. تو یہ تین زمانے، صحابہ کا دور، تابعی کا دور، تب تابعین کا دور. اب حضور سے جو یہ روایت صحابی لے رہا ہے، اب اس میں دیکھا جائے گا ایک صحابی لے رہا ہے کہ دو لے رہے ہیں، دو لے رہے ہیں کہ تین لے رہے ہیں. ایسا ہوا کہ حضور سے علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی، ایک بات حضور نے فرمائی، سننے والا ایک ہی صحابی تھا، لاکھوں صحابہ میں اس بات کو ایک ہی نے بیان کیا، کسی اور صحابہ سے ہمیں وہ بات ملتی نہیں، اسی نے بیان کی. ٹھیک ہے جی. پھر اس صحابی کے بھی کئی شاگرد تھے، جیسا حضور کے لاکھوں شاگرد ہیں، صحابہ ہیں، لیکن یہ فرمان جو ہے وہ حضور کے صرف ایک ہی صحابی نے سنا، یا سنا سب نے لیکن روایت ایک ہی نے کیا، بیان ایک ہی نے کیا، اور کسی اور کا نام ہمیں، جیسا حدیث نیت، انما الاعمال بالنیات، یہ صرف حضرت عمر نے روایت کیا. حالانکہ حضور کے دیکھیے 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے. یہ حدیث یاد تو سارے صحابہ کو تھی، لیکن اس کو بیان کرنے والے استاد ہونے کی حیثیت سے حضرت عمر ہی تھے جنہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا. پھر حضرت عمر سے جس نے سنا وہ تابعی، وہ حضرت علقمہ، وہ بھی تابعین کی جماعت میں لاکھوں تابعی تھے، حضرت عمر کے شاگرد تھے، ان میں سے صرف ایک یہی آدمی تھا علقمہ جس نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث حضرت عمر سے لی. تو اب میں آپ کو چین سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس میں بہت زیادہ اہمیت مضمون کی بنتی ہے. ایک بات حضور نے فرما دی، اگر اس کو لینے والے لوگ 18-20 ہوں، پھر ان کے بعد والے لوگ تابعی وہ بھی 18-20 ہوں، اس کے بعد تبع تابعین وہ بھی 18-20 ہو، تو پھر اس بات جو اب وہ اتنے لوگوں سے آ رہی ہے تو وہ بات دین میں بہت اونچا درجہ رکھتی ہے، اس کو پھر ایک اعلیٰ درجے میں رکھیں گے اور اس سے خاص مسائل نکلتے ہیں. لیکن ایک بات حضور نے فرمائی، اس کو روایت کرنے والے 18-20 لوگ نہیں تھے، 18-20 کا میں نے ایسی کہا، یعنی اتنے لوگ کہ ایک بندہ بھول جائے دو بھول جائے، اتنے لوگ تھوڑی بھول سکتے ہیں. یعنی حضور سے سننے والے اتنے لوگ تھے کہ اتنے لوگ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اتنے لوگ کبھی ایک ساتھ بھول نہیں سکتے. تو اس بات کو بیان کرنے والے اتنے سارے لوگ ہیں اور ان کے بعد تابعین، جملے کو ذرا سنتے چلیے اور دماغ کو تازہ رکھ کر پکڑتے چلیے، اس کے بعد تابعین میں اتنے سارے لوگ تھے، تب تابعین میں. تو جب کوئی بات حضور کی ہمیں پہنچے اور اتنے سارے لوگوں سے پہنچے، اور اتنے سارے لوگ ہر زمانے میں اتنے سارے ہوں کہ صحابہ کے زمانے میں بھی اتنے سارے رہے، تابعین کے زمانے میں بھی اتنے سارے رہے، تب تابعین میں اس کے زمانے میں رہے، تو وہ حدیث قرآن کا درجہ رکھتی ہے. اب ہے تو وہ حضور کا فرمان، ہے تو وہ حضور کا فرمان، لیکن وہ اب اتنی امت کے اجماعی صورت میں اور اتنی زیادہ جماعت اور اتنے زیادہ لوگ حضور کی اس بات کو بیان کر رہے ہیں. تو حضور نے تو اپنی زندگی مبارکہ میں کئی باتیں بیان کی، لیکن ایک بات اتنی اہمیت والی تھی کہ جس کو بیان کرنے والے بہت سارے صحابہ آ گئے. حضرت عمر کو دیکھیں وہ بھی بات کر رہے ہیں، ابو بکر بھی اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، عثمان بھی اپنے شاگردوں سے وہی بات کر رہے ہیں، علی بھی اپنے شاگردوں سے، عبداللہ بن مسعود بھی اپنے شاگردوں سے کوفہ میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ سب الگ الگ جگہ پر تھے. عبداللہ بن عمر جناب جو ہیں وہ مدینے میں رہ رہے ہیں، حضرت زید بن ثابت جو ہے وہ یہ مکہ میں رہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زید بن ثابت مدینے میں رہ رہے ہیں، کوفے کے اندر عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں. لیکن جو حدیث حضور کی خاص بات، جملہ سمجھنے، خاص بات، ایک مضمون کسی بھی واقعے کے حوالے سے حضور نے بیان کر دیا، اس کو مکہ والا بھی صحابی بیان کر رہا ہے، کوفے والا بھی بیان کر رہا ہے، مصر والا بھی بیان کر رہا ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں صحابی بیان کر رہے ہیں، اور ان صحابہ کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ جو شمار سے باہر ہو رہی ہے، جس کو علماء نے کہا 15-18. مسئلہ 15-18 کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے والوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے کہ بندہ اپنی عقل سے سوچے کہ یار اتنے لوگ مل کر جھوٹ تھوڑی بول سکتے ہیں، اتنے لوگ مل کر غلط بات پر جمع تو نہیں ہو سکتے. اسی طرح تابعین بھی ان کے اتنے سارے ہو جائیں، ان کے شاگرد بھی اتنے سارے اسی بات کو بیان کر. تو لہذا حضور سے آسانی سے سن لیجیے آپ، حضور سے کوئی بات، ایک خاص بات حضور سے ہم تک پہنچی، اور وہ بات کی اہمیت بڑھے گی کب؟ جب اس کو بیان کرنے والے لوگ بڑھ جائیں گے، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں. تو صحابہ کے دور میں بھی لوگ زیادہ تھے، تابعین کے لوگ دور میں بھی زیادہ تھے، تب تابعین کے دور میں بھی زیادہ تھے. اب اس حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث قرآن کا درجہ رکھتی ہے جیسے رکعات نماز، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت. کئی صحابہ آپ دیکھیں گے اس میں وہ یہی بات بیان کر، کسی صحابی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ظہر کی 2 رکعت. تابعین نے، اب یہ جو حدیث سے متواتر ہے یہ بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ قرآن کا درجہ رکھتی ہے. ایک بات اب ہوا یوں ہے میرے دوستوں بزرگوں، کبھی یوں ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بیان کرنے کے لیے 18-20 لوگ تو نہیں، سونا نہیں، ایئر کنڈیشن آپ کو تازہ کرنے کے لیے، سونا نہیں، قیمتی بات. کبھی یوں ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بات ہم تک پہنچ رہی ہے وہ 18-20 لوگ تو نہیں بیان کر رہے ہیں، صرف 2 آدمیوں نے بیان کی، 2 صحابی تھے اس کو بیان کرنے والے، آگے سے 2 تابعی تھے اس کو بیان کرنے والے، ان کے آگے سے 2 تابعین. تو اس کو حدیث عزیز کہتے ہیں، حدیث عزیز اس حدیث مبارکہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بیان کرنے والے، جس کو بیان کرنے والے اور اس کو شامل کرنے والے لوگ اتنے ہوں کہ جن کی تعداد 2 تک پہنچ رہی ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث عزیز. ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جس کو بیان کرنے والا ایک ہی صحابی ہو، میں نے زیادہ کی بھی مثال دے دی آپ کو اور اس کا بتا دیا، زیادہ ہو تو حدیث متواتر، کس طرح زیادہ ہو اس کی میں نے چھوٹی سی وضاحت کر دی، اتنے زیادہ نہ ہو لیکن اس سے کم ہو، لیکن ایک سے زیادہ ہو، ایک نہ ہو، ایک سے کچھ زیادہ ہو، دو ہو، تین ہو، پھر اس کے بعد جو ان کے شاگرد صحابہ کے شاگرد آ جائیں گے تابعین، وہ کم سے کم ایک سے اوپر ہوں، دو ہوں، تین ہوں، پانچ ہو، لیکن اتنے زیادہ نہ ہو سکیں جو 18-20 تک پہنچ جائیں، اس سے کم ہو اور ایک سے زیادہ ہو، پھر اسی طرح تابعین، وہ بھی سننے والے کم سے کم ایک سے زیادہ ہو اور زیادہ سے زیادہ اس 18-20 سے کم ہو، تو اس کو حدیث متواتر کے بعد کہتے ہیں حدیث عزیز، حدیث عزیز. ایک حدیث مبارکہ کی تیسری قسم بنتی ہے کہ اس کو بیان کرنے والا ایک ہی صحابی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ ایک ہی صحابی ہوتا ہے، اور اس سے سننے والا صحابی کا شاگرد بھی ایک ہی ہوتا ہے اور تابعین بھی ایک ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث غریب، جو اکثر آپ کتابوں میں لکھے پڑھتے ہیں حدیث غریب. تو غریب بمعنی غرابت، غرابت کس میں؟ کہ بیان کرنے والے لاکھوں صحابہ میں سے ایک ہی تھا، تابعین میں سے ایک ہی تھا. تو جب تعداد سب سے نیچے ایک رہ جائے تو یہ غریب ہے، ایک سے بڑھ جائے تو عزیز ہے، عزیز سے بڑھ جائے تو متواتر ہے. تو اس میں اب آپ کہیں گے اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اسی سے تو شریعت بنتی ہے. جو بات حدیث متواتر کے اندر آئے گی وہ بات پھر مستحب، مباح، سنت نہیں، وہ فرض واجب کے درجے میں جائے گی. اور جو بات جناب جو ہے وہ عزیز کی صورت میں ہوگی وہ بات سنت موقعدہ کے درجے میں چلی جائے گی، اور جو بات غریب کے درجے میں ہوگی وہ مثلا جائز کے درجے میں جائے گی کہ اور مستحب کے درجے کے اندر چلی جائے گی. اور ظاہر سی بات ہے شریعت کے اصول بنے ہیں نا کہ کوئی چیز فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، سنت ہوتی ہے، مستحب ہوتی ہے. تو یہ سارے اصول کب؟ کہ جب کوئی بات اس درجے میں ہوگی تو وہ کہلائے گی، اس درجے میں ہوگی تو یہ کہلائے گی، اس درجے میں ہوگی تو یہ کہلائے گی. تو لہذا جو شریعت کا حکم ثابت ہوگا کہ یہ چیز فرض ہے تو فرض کے لیے حدیث متواتر چاہیے، یہ سنت موقع ہے اس کے لیے حدیث مشہور چاہیے. آخر میں ایک بات میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، ایک لفظ ہمیشہ ہمارے وہاں کہا جاتا ہے خبر واحد اور خبر مشہور، یعنی حدیث واحد اور حدیث مشہور. خبر واحد، خبر واحد یعنی حدیث واحد تو ہر اس حدیث کو کہہ دیں گے جس جو متواتر نہ ہو، جو حدیث متواتر نہ ہو، متواتر کے علاوہ جتنی بھی حدیث ہے اس کو خبر واحد کہا جائے گا. یعنی خبر متواتر کس کو کہا تھا آپ نے؟ جس کی تعداد 18-20 کے قریب ہو، صحابہ کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں بھی. تو حدیث متواتر کے علاوہ جتنی حدیثیں وہ خبر واحد کہلائیں گے. اب حضرت حدیث عزیز بھی خبر واحد ہے، حدیث غریب بھی خبر واحد ہے، کیونکہ اس کی تعداد وہاں تک نہیں پہنچ رہی. تو جس کی تعداد افراد میں ان تینوں زمانوں میں حدیث متواتر تک نہ پہنچ سکے وہ حدیث خبر واحد کہلاتی ہے. لیکن کبھی کبھار یوں ہوتا ہے، بڑی دلچسپ بات، کہ کوئی حدیث صحابہ کے دور میں تو خبر واحد ہوتی ہے لیکن تابعی کے دور میں خبر مشہور ہو جاتی ہے. یعنی بیان کرنے والا ایک صحابی ہوتا ہے لیکن تابعی دو ہو جاتے ہیں، تین ہو جاتے ہیں، چار ہو جاتے ہیں. توجہ سے سنیے گا یہ بات، ادھر میں ایک طلاق کا مسئلہ آپ کو بیان کر کے بات ختم کر دوں گا، اور غیر مقلدین جو پڑھ پڑھ کرتے ہیں ان کا ذرا جواب میں یہاں پر دے دوں گا آپ کے ساتھ، ذرا توجہ کیجیے. ایک حدیث دور صحابہ میں حدیث غریب ہے، خبر واحد ہے، لیکن تابعین میں مشہور ہو گئی. مشہور سے مراد کیا؟ اس کے راوی بڑھ گئے. حضور کے صحابی کے دور میں تو اس کو بیان کرنے والا ایک تھا، صحابی کے دور میں اس کو بیان کرنے والا حضور سے لینے والا ایک تھا یا حضور سے بیان کرنے والا ایک تھا، لیکن تابعین کے دور میں وہ تین چار ہو گئے. تابعین کے دور میں وہ تین چار ہو گئے، تب تابعین کے دور میں وہ، یا پھر ایسا ہوا کہ صحابی کے دور میں بھی ایک تھا، تابعین کے دور میں بھی ایک تھا، تب تابعین کے دور میں وہ تین چار ہو گئے. تو وہ حدیث مشہور کہلاتی ہے. جس طرح سب سے آسان میلاد حدیث نیت، انما الاعمال بالنیات، حدیث نیت دور صحابہ میں بھی خبر واحد تھی کیونکہ حضرت عمر کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کیا. ایک آسان سی مثال دے رہا ہوں، یہ دور تابعین میں بھی وہ خبر واحد تھی اس لیے کہ حضرت علقمہ کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کیا. یہ دور تب تابعین میں بھی خبر واحد تھی، بعد میں جا کر پھر اس کو بیان کرنے والے لاکھوں لوگ ہو گئے. تو یہ دور صحابہ میں بھی خبر واحد تھی، دورے تابعین میں بھی خبر واحد تھی، اس کے بعد یہ خبر مشہور ہو گئی. تو جب یہ خبر مشہور قرار پائی تو ایک الگ بحث یہاں سے اصول کی نکلتی ہے، اس کو اجماع کے اندر لا کر پھر امت بیان کرتی ہے کہ امت کا اجماع دو قسم کا ہوتا ہے، کہ حضور کے وصال کے بعد صحابہ اکرام کا کسی ایک مسئلے پر جمع ہو جانا اور ایک صحابی کا بھی اس سے انکار نہ کرنا، یہ اجماع صحابہ کا حضور کے بعد، یہ قرآن کا درجہ رکھتا ہے. جیسے حضرت ابوبکر کی خلافت، کہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت لی گئی تھی اس وقت ایک صحابی بھی پیچھے نہیں ہٹا. ہاں ہاں، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ کسی صحابی نے حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا. اور مدینہ میں بیعت ہوئی ہے، مکہ میں نہیں ہوئی ہے، مصر میں نہیں ہوئی ہے، شام میں نہیں ہوئی. مدینہ میں سب سے زیادہ اہل بیعت تھے اور اہل بیعت کے محبین تھے. اگر یہ بات کہی جائے، یہ بات میں صرف الزامن کہہ رہا ہوں، ورنہ حضرت ابوبکر خود سب سے بڑے اہل بیت کے عاشق ہیں، اور ایک معنی میں آپ خود بھی اہل بیت میں سے ہیں. ٹھیک ہے، توجہ ہے. لیکن جو ایک پورا سنیرو، ایک پورا ماحول بنا کے نہیں نہیں اہل بیت پہ ظلم ہو گیا جی، اہل بیت پہ ظلم ہو گیا. میں نے کہا مدینہ جو تھا وہ اہل بیت کا مرکز تھا، اور بیت ہوئی ہے اہل مدینہ میں، اور انصار اہل بیت پر اپنی جان دینے والے تھے، اور یہ بیت کا مذاکرہ مجلس اور اس کی میٹنگ ہوئی بھی حضرت ابوبکر کے گھر پر نہیں، حضرت عمر کے گھر پر نہیں، حضرت عثمان کے گھر پر نہیں، اور مہاجرین کے گھر پر نہیں. یہ خلافت کی میٹنگ بھی حضرت سعد بن عبادہ کے جھونپڑے میں ہوئی ہے، سقیفہ بنی سعد جو انصاری تھے، اور وہاں پر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر ایک خطبہ بڑھ کر بیعت کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جس کو مصلی عطا فرمایا، جو زندگی میں حضور کے مصلی پر آ کر ہمارا امام بنا، تو بعد میں بھی وہ ہمارا امام بنے گا. اس پر انصار کہنے لگے ہم اللہ کے حضور توبہ چاہتے ہیں، ہمارا تو ذہن اس بات پر نہیں گیا. ہاں واقعی میں رسول اللہ نے تو اپنی زندگی مبارکہ میں، حیات ظاہری میں، ابو بکر صدیق کو اپنا مصلی دے کر امت کا امام بنایا تھا، تو حضور کے وصال کے بعد بھی امام ہے. تو حضرات انصار کہنے لگے یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آئی. اب لائن لگا کر سارے لوگ کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر کی خلافت پر بیعت کرتے رہے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جس نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہو کہ حضرت علی کا یہ حق تھا، آپ نے ابو بکر کو کیسے دے دیا. بلکہ حضرت علی بھی خود آگے چل کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر گئے. یہ وہ اجماع تھا، یعنی دور صحابہ میں اتنے لوگ ایک مسئلے پر جمع ہو گئے کہ ایک بھی اس کے خلاف نہیں تھا. یہ اجماع بھی قرآن کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا انکار بھی کفر ہے. یہ میں نے اصول حدیث کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی نور الانوار آپ کو پڑھا دی. ہاں، ہمارے وہاں اصول کی کتاب ہے نور الانوار، اصول شاچی، جس میں اصول فقہ پڑھتے ہیں، اس کی ایک بحث میں نے آپ کو بتا دی. حدیث مشہور پر ایک بات میں عرض کر دوں یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کے دور پر تو کسی شے کا اجماع نہ ہو پایا، لیکن تابعین کے دور میں اس کا اجماع ہو گیا. توجہ ہے آپ کی، تابعین کے دور میں اس کا اجماع ہو گیا، وہ حدیث مشہور کہلائی. تو حدیث جبرائیل جو ہے وہ سند کے اعتبار سے خبر واحد ہے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے خبر واحد کا میں نے مانا آپ کے سامنے کیا پیش کیا. خبر واحد ہے، حدیث متواتر نہیں ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ ام الاحادیث ہے. یہاں تک کا درس آج ہم اپنے درس کو ختم کر رہے ہیں. یہاں پر ہم نے تھوڑا سا ٹائٹل حدیث جبرائیل کتنی اہمیت والی ہے، قدر والی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا ایک تاریخی پس منظر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اس کے ساتھ درس کے حوالے سے کچھ علم حدیث سے کچھ گویا جس کو کہتے ہیں نا ہمارے وہاں ہیلو ہائے ہو جائے، تھوڑی معلومات ہو جائے. تو علم حدیث سے آپ کو تھوڑی سی معلومات ہو جائے، اس حوالے سے میں نے اس کی ایڈیشن تھوڑی سی کر کے یہ چند احادیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی. کہ حدیث رسول اللہ کے قول کو کہتے ہیں، وہ قول اگر حضور فرمائے تو قولی حدیث ہے، آپ کریں تو فعلی حدیث ہے، آپ کے سامنے اگر کوئی کام ہو تو وہ تقریری حدیث ہے. حضور تک پہنچنے کے حوالے سے، مسند الیہ ہونے کے حوالے سے حدیث کی چار قسمیں بن گئی تھی، ایک حدیث قدسی تھی، ایک حدیث مرفوع تھی، ایک حدیث موقوف تھی، ایک حدیث مقتوع تھی. نقل کے حوالے سے خبر واحد تھی، خبر واحد کی جناب تین قسمیں بن گئی تھی، جس کی تعداد صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں زیادہ بڑھ گئی وہ متواتر کہلائی، جو اس سے کم ہو گئی وہ عزیز کہلائی، اور جو ایک آ گئی وہ خبر واحد کہلائی. اور ان تمام کے فرق اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے احکام الگ الگ ہوتے ہیں. جو حدیث جس درجے میں جتنے اونچے زیادہ لوگوں سے بیان ہوگی، اس سے شریعت کا اتنا اہم اور ضروری مسئلہ ثابت ہوگا، اتنا بولیے ضروری مسئلہ ثابت ہوگا، اس سے اتنی ضروری بات جو ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کی ثابت ہوگی. مثلا بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ نماز میں رکوع کرتے وقت رفع یدین کرنا اور سجد اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا یہ نماز میں واجب ہے، یہ جو ہے وہ واجب ہے، یہ واجب ہے اور یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے، تو پھر ہم نے کہا کہ یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے تو پھر آپ کو یہاں پر حدیث مشہور لانا پڑے گا، واجب کو ثابت کرنے کے لیے مشہور لانا پڑے گا. بعض ایسی بھی غیر مقلد تھے جو یہ کہتے کہ نہیں یہ حدیث تو رفع یدین نماز کے اندر فرض کا درجہ رکھتا ہے رکوع میں، ہم نے کہا پھر اس کے لیے تو حدیث متواتر لانی پڑے گی. تو میں نے قسمیں اس لیے بیان کی آپ کے سامنے کہ حدیث کے راوی اور تعداد جتنے بڑھتے چلے جائیں گے تو اس سے ثابت ہونے والا حکم اتنا بڑھتا چلا جائے گا. تھوڑی سی اگر آپ توجہ دیں گے بڑی مبارک بات ہے، کیونکہ علموں میں سب سے مبارک علم وہ علم ہے جو حضور سے جاری ہوا. اس لیے ہمارے علماء نے علم تفسیر بھی پڑھائی، علم اصول فقہ بھی پڑھایا، سب پڑھایا، لیکن سب سے ناز والا علم جس کو پڑھنے سے بندے کو لگے کہ میں نے خوبصورت بڑا خوشبودار عطر لگا دیا ہے اور اس کے اندر اور باہر سے خوشبو اور طبیعت میں مزہ اور ہر قسم کا ٹینشن ریلیز ہو جائے اور بندے کو مزہ آ جائے، یہ علم علم حدیث ہے. اس سے مبارک علم کیوں نہیں، کیونکہ اس میں براہ راست سرکار کی ذات مخاطب ہوتی ہے اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو سرکار کے فرامین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جاری ہونے والے علم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فیض ہر ایک کو نہیں ملتا. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نبی کی ذات اور اپنے نبی سے جاری ہونے والی چیزوں کو سمجھنے کی گویا کہ اس کو توفیق دیتا ہے. حضور سے یوں تو بے شمار علوم جاری ہوئے ہیں، لیکن خاص علم جو حضور سے براہ راست ہے وہ علم حدیث ہے. وہ علم حدیث ہے، بندہ اس کو اگر پڑھے تو یقیناً اس کے اندر ایک روحانیت کا سمندر امڈ آ جاتا ہے اور پھر اس کو دنیا کی پریشانی نہیں رہتی، وہ تھوڑے سے وسائل میں بھی اپنا گزارا اس یاد میں اس محبت میں کر لیتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیا لمبی تقریر کر رہے ہیں، میں نے کہا ہاں یار میں بھی کیا لمبی تقریر کر رہا ہوں، یہ تو شہد جو چکھ لیتا ہے اس سے کو پتا ہوتا ہے کہ شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے. میں اس کو لفظوں میں کیا سمجھاؤں آپ کو، جس کی ناک بند ہو جائے اس سے آپ پوچھیں کہ خوشبو ذرا لے لے تو اس کو کچھ خوشبو کا پتہ نہیں چلے گا، اور جس کی ناک بالکل سلامت ہو، مثال کی طرف نہ جائیے گا مفہوم کی طرف جائیے گا، میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، اس کو صرف مسکراہٹ میں مت اڑا دیجئے گا، دونوں کان سے سن کر دل میں اتاریے گا کہ بات یہ بزرگوں نے کی ہے اور بڑے پتے کی ہے کہ جو خوشبو سونگ سکتا ہونا اس سے کوئی پوچھے یار گلاب کتنا مہکتا ہے، وہ کہے گا بہت مہکتا ہے. کہ کتنا مہکتا ہے؟ کہ بڑا نفیس ہے، بڑا نظیف ہے، بڑا لطیف ہے، بڑا الطف ہے، بڑی پاکیزگی ہے، بڑی شگفتگی ہے، بڑی تازگی ہے اس میں. وہ کہے گا یار اس سے بھی اونچی بات ہے اس میں. کہا کیا ہے؟ فرمایا جب تو خود سونگھ لے گا نا تو تجھے پتا چل جائے گا. یہ الفاظ سارے نیچے رہ جاتے ہیں، وہ کیفیات کی چیزیں ہیں جس کو لفظ اپنے دائرہ احاطے کے اندر لا نہیں سکتا، ان جذبات کے لیے الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں اور مضمون بہت اوپر چلا جاتا ہے. آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی کو سلام کرتے ہوئے، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عرب و عجم میں عطا فرمائی اور ایسی زبان آپ کو عطا فرمائی کہ آپ کا بولنا ہی آپ کی نبوت کی دلیل بن گیا. نہیں بولے تو چپ ہی رہے، لیکن جب بول گئے تو آپ کے نبی ہونے کی دلیل آپ کے الفاظ بن گئے، کیونکہ ایسا پھر کسی نے نہیں بولا. اور جس شعبے میں بولا، ہم نے یہاں پر تقریباً 18 جمعے پڑھائے ہیں، آپ اگر ہماری اس پرانی تقریروں کی طرف توجہ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک آفاقی مقام جس میں ہم نے تقریباً 18 کے قریب تقریر حضور کی سیرت پر کی، کہ عقلی طور پر سرکار کو سمجھنا، یعنی ہم الحمدللہ مومن ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے، لیکن اگر بندہ صرف اپنی عقل سے سمجھنا چاہے تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی بے مثال اور بے مثال شخصیت ہیں کہ عقل سے پرکھنے والا شخص اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. اتنی صلاحیت انسان میں کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ اتنی دانائی ایک آدمی میں کیسی آ سکتی؟ آپ سرکار کے علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں، سرکار کے غلاموں غوث پاک کو پڑھ کر بندہ حیران ہوتا ہے، غریب نواز کو پڑھ کر بندہ حیران ہوتا ہے، داتا علی حجویری کو پڑھ کر بندہ حیران ہوتا ہے، امام احمد رضا اس دور کے ان کو پڑھ کر بندہ حیران ہوتا ہے کہ ایک انسان اتنا ذہین ہو جائے، اتنا زیرک ہو جائے، اتنا زبردست ہو جائے، اتنا باصلاحیت ہو جائے کہ سارے انسانوں کی صلاحیت اس میں جمع آ جائے، تو پھر یہی کہہ کر زبان کو بند کیا جاتا ہے کہ یہ ہے شان خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. آپ کے سرکار کی نالین سے جو ذرے جھڑے تھے وہی تو غوث بنے، حضرت عمر کو آپ دیکھیے 62 سال عمر تھی صرف، کتنی ہمارے 62 سال کا آدمی ایسی مر جاتا ہے کہ پوچھتا بھی نہیں اس کو. 27 سال کی عمر میں حضرت عمر اسلام لائے ہیں، کتنے جی 27 سال کی عمر میں ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو سرکار کے اعلان نبوت کا 5واں سال تھا، کتنا جی 5واں سال تھا. 13 میں سے 5 نکال دیں کتنے بچے، بولیے جناب، سوری 23 میں سے 5 نکال دیں کتنے بچے، ہاں 18 سال صرف حضور کے ساتھ گزارے ہیں، 2 سال حضرت ابوبکر کے ساتھ گزارے، 11 سال اپنی زندگی کے گزارے، 62 سال کے لگ بھگ کی یہ زندگی، یعنی آپ کی عمر کے اسلام لانے کے 27 25 28 29 اس کے اختلاف کے ساتھ 62 سال، 61 سال آپ کی عمر شریف تھی، اور صلاحیت اتنی دی اللہ نے کہ آج 1500 سال ہو رہے ہیں، حضرت عمر کو ابھی تک لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس پہلو پر بھی دیکھا، اس پہلو پر بھی لکھا، اس پہلو. حضرت عمر کو اگر آپ دیکھیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ پوری ریاست انہوں نے 32 لاکھ مربع میل پر کھڑی کی، اور قیصر و کسرا جیسی ریاستیں، رومن امپائر، 5000 سال سے اس دنیا پر حکومت کرنے والا، دنیا اور لوگوں کو ایسا نہ سمجھ سکا جو صرف حضور کی خدمت میں 18 سال میں بیٹھ کر، حضرت عمر جو کہتے تھے مجھ سے اونٹ نہیں چڑھتے تھے، 5 اونٹ میرے سے نہیں چڑھتے تھے، لیکن حضور کی صحبت نے مجھے ایسے بنا دیا کہ 32 لاکھ مربع میل کے لوگ، ان کی قومیں الگ، ان کی زبان الگ، ان کے مزاج الگ، ان کے خطے الگ، ان کے موسم الگ، ان کے حالات الگ، ان کی ضرورت الگ، ان تمام کو تسبیح کے دانے کے اندر پرو کر کے قیامت تک کے لیے ایسی ریاست دی کہ بڑے بڑے سپر پاور آئیں گے لیکن حضرت عمر کے کیے ہوئے فیصلے پھر بھی بہت آگے نظر آئیں گے. تو صرف آپ غور کیجئے میرے بھائیو کہ حضرت عمر کو بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا. کبھی میں حضرت عمر کو کبھی پڑھتا ہوں تو اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ یار کبھی کبھی مجھے ایسی جھونکا سا آ جاتا ہے کہ یہ بندہ 5000 سال زندہ رہا ہوگا، کیونکہ اتنی چھوٹی سی زندگی کے اندر اتنا بڑا کام بندہ کر ہی نہیں سکتا. میں کبھی کبھی حضرت عمر کو پڑھتا ہوں تو آپ کے اوپر 100 صفحے بھی لکھے گئے، 10000 صفحے بھی لکھے گئے، 10000 صفحے بھی لکھے گئے، آپ کی ریاست پر الگ لکھا گیا، آپ کی خلافت پر الگ لکھا گیا، آپ کے عدل پر الگ لکھا گیا، آپ کے فیصلوں پر الگ لکھا گیا. تو حضرت عمر صرف، میں صدیق اکبر کی بات نہیں کر رہا، حضرت صدیق اکبر تو سورج ہیں، اس کے ایک چھوٹی سی کرن حضرت عمر ہے. میں حضرت ابو بکر کی بات نہیں کر رہا، میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی بے نظیر شخصیت ہیں جن کو پڑھنے اور ان کی ذات کا پھیلاوا اتنا تھا، کام اتنا کیا، پھیلاوا اتنا تھا، اللہ اکبر، کہ لگتا ہے کہ یہ بندہ 62 سال نہیں، کم سے کم یہ بندہ 5000 سال زندہ رہا ہوگا، جب جا کے اتنا کام کرنا ممکن ہوگا. لیکن میں حیران ہوں کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر فاروق اعظم اور عثمان غنی، علی جیسے، ابو بکر جیسے لوگ تیار ہوئے ہیں، تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کی. اسی لیے امام بوشیری نے کوئی نیچے نہیں بلکہ اونچے بڑے صحیح جملے کہیں، آپ بیٹھ جائیے وہ جملے میں اور آپ مل کر پڑھتے ہیں، اور ایسے بیٹھیے جیسے نماز میں تیات پڑھتے ہیں ہم، اور اس جملے کو پڑھیے کہ حضرت امام بوشیری نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سرکار کو سلام پیش کیا کہ حضور آپ کی بادشاہی اتنی ہے، ایسی ہے کہ عرب کے بھی آپ مالک ہیں اور عجم کے بھی آپ مالک ہیں. کیا کہا تھا آپ نے؟ محمد سید الکونین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں کونین دونوں جہانوں کے، اس دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. محمد سید الکونین والثقلین، کونین دنیا و آخرت، ثقلین انسان اور جن. کیا جملہ کہا امام بوشیری نے، فرمایا محمد سید الکونین والثقلین، حضور سردار ہیں. اور واقعی میں پڑھ کر دیکھیے، حالات دیکھیے، جنہوں نے پڑھا غیر مسلم تھے، آپ کو پڑھے تو مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا ایسا بندہ ہی نہیں آیا دنیا کے اندر، ایسا انسان ہی نہیں آیا جس نے انسانوں کو اتنا قریب سے پرکھا، انسانوں کے جذبات کو اتنا قریب سے، ایک بولی بولی، جاہل کو کان میں ایک نصیحت کی، وہ اتنا سمجھدار ہو گیا کہ بڑے بڑے سمجھدار اس کے شاگرد بن گئے. کہ یہ کیسا امام تھا کہ ایک بولی میں گوار کو، پاگل کو، نکمے کو عالم بنا دے، تو وہ خود کتنا دانا ہوگا کہ جو اتنی بڑی دانائی کی بات کرے اور ایک جملے میں ایک بدو کو امام بنا دے، کیسا استاد ہوگا. ایک کلاس میں 30 بچے ہوتے ہیں، استاد اگر باصلاحیت نہ ہو تو ایک بچہ اس میں ذہین ہوتا ہے، استاد تو روک سکتا ہے وہ. تو چاہیے کہ ایک استاد کو اپنی کلاس کے سارے بچوں سے زیادہ ذہین وہ ہو، سارے بچوں سے زیادہ باصلاحیت ہو. اگر استاد بچوں سے زیادہ ذہین نہ ہو، بچے استفادہ نہیں کر سکتے. بچوں سے زیادہ باصلاحیت نہ ہو کلاس فیل ہو جائے گی، بچے کہیں گے دوسرا استاد لاؤ، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک کلاس کے استاد کو اتنا ذہین ہونا چاہیے جو ساری انسانیت کا استاد ہو، وہ کتنا ذہین ہوگا. وہ چینیوں کا بھی استاد، وہ روسیوں کا بھی استاد، وہ امریکیوں کا بھی استاد، وہ یورپین کا بھی استاد، وہ عرب کا بھی استاد، وہ اجمیوں کا بھی استاد، وہ کھیت و کھلوان میں رہنے والے بدو اور نرے جاہلوں کو پڑھانے والا بھی استاد، وہ حضرت ابو بکر و حضرت عبداللہ مسعود جیسے ذہین اور با کمال لوگوں کا بھی استاد. تو مجھے بتائیے کہ جو ساری انسانیت، انسانوں کی عقل جیسی نہیں، ایک جیسی نہیں، مزاج ایک جیسا نہیں، صلاحیت ایک جیسی نہیں، سوچ ایک جیسی نہیں، کوئی بالکل پست، کوئی بالکل اعلیٰ، کوئی بالکل بے ڈھنگا، لیکن تمام کو جب بڑھایا تو ایسا پڑھایا سب نے ایک ذریعے سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا. تو ایک کلاس کے استاد کو اتنا با کمال ہونا چاہیے. تو خدا نے جس کو سارے انسانوں کا استاد بنایا اس میں خدا نے صلاحیتیں کتنی رکھی ہیں. اس لیے کہا گیا حضور نبی ہیں، اس کی کیا دلیل؟ ہم نے کہا وہ خود اپنی دلیل ہے، حضور خود اپنی دلیل ہیں. اللہ اکبر. تو امام بصری نے کہا محمد سید، حضور سردار ہیں، کونین زمین و آخرت کے، زمین و دنیا و آخرت، وہ ثقلین، انسان نے بھی آپ کے آگے گردن جھکائی، جنات نے بھی گردن جھکائی، یہاں بھی آپ کے نام کا جھنڈا، وہاں بھی آپ کے نام کا جھنڈا. فرما محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجمی، چاہے عرب ہو یا عجم ہو، چاہے کوئی بھی گروہ ہو، چاہے جن ہو یا انسان ہو، چاہے دنیا ہو آخرت ہو، سب کے اوپر جس کا جھنڈا بلند رہا، علم میں، شہرت میں، حسن میں، جمال میں، ہر انسان کو جو صلاحیت مل سکتی تھی، کسی کو ایک ملی، کسی کو دو ملی، کسی کو چار ملی، کسی کو عقل ملی تو مال نہیں ملا، کسی کو مال ملا تو عقل نہیں ملی، کسی کو حسن ملا تو بچے نہیں ملے، بچے ملے تو یہ نہیں ملا، لیکن جس کو سب کچھ ملا اور پھر خدا نے کہہ دیا انا آتینا کل کوثر، کہ وہ ایسا دیا کہ جو دن بدن بڑھتا ہے، وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے خدا کی قسم آپ کے سامنے لفاظی نہیں کی ہے، میں نے مضمون کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. آپ اس خوشبو کو پڑھیں، آپ حضور کو پڑھ کر تو دیکھیں، بندہ حیران ہوتا ہے واقعی میں. اور میرے امام کا یہ جملہ صادق آتا ہے، انسان نہیں انسان، کہہ اٹھتا ہے بندہ، چیخ لے، چیخ نکلتی ہے بندے کی، کہ ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے کہ جس کو اتنے بڑے کمال ہو کہ جبریل جس کے پاؤں کے تلووں کو چوم رہا ہو، کبھی دیکھا جائے تو وہ حلیمہ کی بکری چرا رہے ہو، کبھی دیکھا جائے تو وہ عرش کے اوپر سفر کر رہے ہو. تو میرے امام نے کہا کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. آئیے امام بصری کی لکھے وہ مبارک کلمات، اللہ اکبر، یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے، یہی ہمارے جذبات کا مرکز ہے اور یہی ہمارے ایمان کا مرکز ہے. گنبد خضرا شریف کا تصور کیجئے، سر کی آنکھوں کو بند کیجئے اور میرے ساتھ مل کر، آوازوں پر توجہ نہ ہو، اپنے مزاج پر توجہ ہو، اور محبت سے پڑھ لیجئے. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا.